دریچه. سامعین، ہفتوار پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے افسوسناک واقعے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، حالیہ برسوں اور دہائیوں میں ہم نے بعض اوقات اسلامی مقدسات کی توہین کا مشاہدہ کیا ہے. اب جب کہ انسان اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مہذب سمجھتا ہے، یہ حماقت اور بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے. گزشتہ جمعرات کو انتہا پسند اور اسلام مخالف سخت گیر گروپ کے سرغنہ راسموس پالوڈان اور ان کے گروپ کے دیگر ارکان نے سویڈن کے ایک شہر میں لائسنس یافتہ ریلی کے دوران قرآن پاک کو نظر آتش کیا. سویڈن کے اسلام مخالف گروپ کی جانب سے قرآن پاک کو جلانے کے منصوبے کے بعد کئی شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں. اس کے بعد سے سویڈن کے مختلف شہر جہاں پالوڈان گروپ کی اگلی ریلیاں منعقد ہونے والی تھیں، مسلمانوں کے احتجاجی مظاہروں میں تبدیل ہو گئیں، جس سے دنیا کے مختلف حصوں بالخصوص اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے غم و غصے اور نفرت کی لہر دوڑ گئی. وہ قرآن کیوں جلانا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن وحی الہی کا کلام ہے اور ایک ابدی معجزہ ہے جو انسانیت کے اعلیٰ ترین اصولوں اور پاکیزہ زندگی کے اصول کے ساتھ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا. قرآن کا مقصد ایمان کی نشوونما اور انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی اور اسے خوبصورت ترین اخلاقی اوصاف سے آراستہ کرنا ہے. دنیا میں اسلام کی صدیوں سے موجودگی پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم سائنسی اعتبار سے منطق اور تعمیری تصورات کے ساتھ ساتھ اخلاقی رہنما اصول اور انسان کی عملی زندگی کا سب سے مکمل دستور ہے. قرآن میں انسان کی ایک جامع تعریف، نظام تخلیق اور کائنات کے مظاہر کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. قرآن حکومت کے اصول اور طرز حکمرانی بتاتا ہے، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کیسے انصاف اور آزادی حاصل کر سکتا ہے. بالآخر قرآن جسم اور روح پر توجہ دے کر انسانی ترقی کا راستہ ہموار کرتا ہے. قرآن کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں بہت سے علم اور سچائیاں حاصل کر سکتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور انسانوں کی مثال زمین اور بارش کی ہے. جب زمین مردہ اور خشک تھی، اچانک اللہ تعالیٰ نے اس پر بارش برسائی اور زمین اس بارش کے قطروں کو جذب کرتی ہے، پھر مسلادھار بارشیں ہوتی ہیں اور زمین پھر نئے روپ میں سامنے آتی ہے اور اس پر اجناس اگتی ہیں. پھر وادیوں سے نہریں ایک قطار میں بہتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ زمین اپنے اصلی روپ میں نظر آتی ہے اور اس میں پودے اگتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، اور خدا کے حکم سے زمین پر مختلف اقسام کی اجناس اگتی ہیں، اور یہ اجناس زمین کی خوبصورتی اور انسانوں اور جانوروں کی خوراک بن کر سامنے آتی ہیں. قرآن لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے جو اسے قبول کرتے ہیں. قرآن کی آواز کائنات میں خدا کی آواز ہے جو بیداری، آزادی، انصاف، نیکی اور اخلاقیات کی دعوت دیتی ہے. غور و فکر کرنا قرآنی پیغامات کا سرآغاز ہے. قرآن ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو عقل اور منطق کی تلاش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو عقل اور منطق کو چھوڑ دیتے ہیں. مخالفین سے منطقی طور پر نمٹنا اس عظیم کتاب کا واضح نعرہ ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اچھے طریقے سے. قرآن مجید کی آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عزت دی ہے، اور تمام انسان قابل احترام ہیں. لہذا ان کی اور ان کے عقائد کی توہین مذہبی طور پر جائز نہیں ہے، اور یہ عقلی طور پر بھی قابل مذمت ہے. قرآن میں کسی کو بھی غیر مسلموں کی توہین کا حق نہیں ہے، اور قرآن ہدایت کا واحد راستہ یہ سمجھتا ہے کہ حسن سلوک اور زبان کے ساتھ دعوت دی جائے، نہ کہ تذلیل، توہین اور تمسخر کے ذریعے. قرآن کی منطق میں جہاں بھی انسانوں کا ایک گروہ عبادت، راز و نیاز میں مصروف ہوا، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، چاہے یہ عبادت مسجد میں ہو رہی ہو، چاہے خانقاہ اور چرچ میں. اسلام مسلمانوں کو مشرکوں کے مذہب کی توہین کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ کسی کو بھی دوسروں کے معبودوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے مقدسات کی توہین اسلام کے مقدسات کی توہین کا باعث بن سکتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی توہین نہ کرو، ورنہ وہ بھی نادانی سے خدا کی توہین کرنے لگیں گے۔ یورپ اور امریکہ میں اس قسم کے واقعات کی تکرار نے منصفانہ سوچ رکھنے والوں کو فکر مند کر دیا ہے۔ اب یہ ایک سنگین سوال ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ لوگ اپنے اندھے تعصب سے، آزادانہ اور دیدہ دلیری سے ایسی کتاب کی توہین کیوں کرتے ہیں جو منطق کی دعوت دیتی ہے، علمی جدوجہد کی دعوت دیتی ہے؟ ایسی کتاب کے ساتھ یہ توہین آمیز رویہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس الہی آسمانی کتاب کی توہین کرنے والے کے ساتھ سنجیدگی سے نمٹا جائے۔ کیا قرآن کو جلانا اور اس کی توہین کرنا بے عقلی کی علامت کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یورپ اور امریکہ میں اس قسم کے واقعات کی تکرار نے منصفانہ سوچ رکھنے والوں کو فکر مند کر دیا ہے کہ مغرب اب کس طرف جا رہا ہے؟ کیا اسلام کا پھیلاؤ، جو امن اور بقائے باہمی کا مطالبہ کرتا ہے، اس قدر خوفناک ہے کہ تسلط پسند اس قدر بزدلانہ انداز میں اسلام کے اخلاق اور روحانی اقدار پر حملہ آور ہیں اور اپنی اسلام دشمن پالیسیوں پر گامزن ہیں؟ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ موجودہ دور میں یہ عظیم آسمانی دین تیزی سے پھیل رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، اور اہل مغرب سمیت دنیا کے مختلف اقوام اسلام کی تیز رفتار پیش رفت کو منطقی دلائل کے ساتھ روکنے سے قاصر ہے، اور تشدد اور دشنام کے ذریعے اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان غیر معقول اور انتقامی رویوں نے ایک طرف اسلامی بیداری میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور آج عالم اسلام میں ایک پختہ اور منطق پر مبنی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ تحریک آزادی وقار کی طرف لوٹے گی، امت اسلامیہ کو عزت و سربلندی عطا کرے گی۔ دوسری طرف یہ بھی بات ڈھکی چھپی نہیں کہ جیسے جیسے اسلام دشمنی پھیلی ہے، لوگوں میں اس بات میں دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ کیسا مکتب ہے اور اس کے اصول کیا ہیں۔ جب فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو نے انسانیت کے عظیم رہنما کو نشانہ بنایا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کی توہین کی، تو آپ کی منفرد عظیم شخصیت کو پہچاننے کا تجسس بڑھ گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس یقین کو حاصل کر لیا کہ یہ صف بندی ایک ایسے نبی کے مقابلے میں کی جا رہی ہے جس نے روئے زمین پر سب سے کامیاب مذہبی تحریک کی بنیاد رکھی، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور انسانیت کے لیے سب سے بڑی بھلائی اور برکات کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا مذہب متعارف کرایا جس نے معقول آزادی کو افراد کا ناقابل تنسیخ حق قرار دیا۔ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں مساوات، اخوت اور سچائی نے معاشرے میں عدم مساوات، اشرافیہ اور طبقاتی زندگی کی جگہ لے لی، اور آج ہم انسانی حقوق، مساوات، اخوت، انصاف اور جمہوریت جیسے بہت سے تصورات کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تاہم مغربی حکومتوں میں آزادی اظہار کا نعرہ اسلام کے مقدسات کی توہین کا ایک اور بہانہ ہے۔ جنوبی سویڈن کی پولیس کے ترجمان کیم ہول نے پہلے کہا تھا کہ ان کا جنوبی شہر لینڈ کرون میں دائیں بازو کی جماعتوں کے منصوبہ بند مظاہروں کو منسوخ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ رواداری کا دائرہ بڑا ہے اور سویڈش پولیس آزادی اظہار کے حق کو اہمیت دیتی ہے۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا ہے جبکہ کوئی ایسا سیاسی نظام موجود نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے جو فرد کی آزادی کو مطلق یا غیر مشروط طور پر قبول کرے۔ آزادی اظہار اگرچہ ایک انسانی حق اور اعلیٰ اقدار شمار ہوتی ہے، لیکن ایک مطلق اقدار اور غیر مشروط حق نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آزادی اظہار کے حق کے بہانے لوگوں کو دوسرے کے وقار اور افراد اور معاشرے کی سلامتی پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے اور معاشرہ ذاتی اور فرقہ وارانہ دھڑوں میں تبدیل ہو جائے۔ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کا آرٹیکل 4 آزادی کی تعریف کرتا ہے۔ آزادی کسی بھی ایسے اقدام کی طاقت ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اور انسانی حقوق کے فرانسیسی اعلامیہ کے متن میں آزادی قانونی حدود کی پابند ہے۔ انسانی حقوق کے کنونشن کا آرٹیکل 13 نومبر 1969 میں اپنایا گیا، جس کا عنوان فکر اور اظہار کی آزادی ہے۔ آزادی اظہار کا تحفظ کرتے ہوئے اسے مطلق نہیں سمجھتا اور امن عامہ اور اخلاقیات پر حملے کی صورت میں اسے محدود کرتا ہے۔ اس طرح مغربی بین الاقوامی قانون میں آزادی اظہار اس حقیقت تک محدود ہے کہ آزادی اظہار کو افراد کے حقوق اور وقار اور عوامی اخلاقیات کے احترام سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ قوانین زیادہ تر مغربی ممالک میں لاگو نہیں ہوتے، اور مغرب میں اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے دوہرا معیار اور منافقانہ رویہ اس قدر آیا ہے کہ اس نے دنیا بھر کی مذہبی اور سیاسی شخصیات نے اس پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکہ میں ہم جنس پرستوں کا جھنڈا جلانے والوں کو قید کرنے، ہولوکاسٹ کے اہم آرٹ میڈیا کاموں کی تیاری اور اسے دیکھنے سے روکنے، ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنے والے ٹی وی اینکروں اور صحافیوں کو نوکریوں سے نکالنے، اور شہید قاسم سلیمانی کی تصاویر شیئر کرنے والے صارفین کے اکاؤنٹس کو حذف کرنے جیسے اقدامات کے حوالے سے سخت قوانین سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ مغرب میں اظہار رائے کی آزادی صرف 1.5 ارب مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کے لیے جائز ہے۔ مشہور آئرش مصنف جارج برنارڈ شاہ جب امریکہ میں مجسمہ آزادی کو دیکھتا ہے تو اس ملک میں دفن آزادی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، مجسمہ آزادی صرف امریکہ میں موجود ہے اور کہیں نہیں، کیونکہ لوگ صرف مرنے والوں کے مجسمے بناتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔